الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اس کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ممکن نہیں کہ ہم ان کو شمار کر سکیں، بلکہ اگر کوئی بھی شخص اللہ نے اس پر جو نعمتیں برسائی ہیں، عطا فرمائی ہیں، اگر انہیں شمار کرنا چاہے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ ان کو شمار کر سکے. یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ صرف سانس کی جو ایک نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں، جو ہماری زندگی کی علامت ہے، زندہ ہونے کی علامت ہے، سانس اندر جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے، تو بعض بزرگوں نے لکھا کہ ہر اس سانس پر جو اندر جا رہا ہے ایک شکر واجب، اور ہر وہ سانس جو باہر نکل رہا ہے اس پر شکر واجب. تو ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اگر صرف اس پر ہی ہم شکر ادا کرنا شروع کریں تو ساری زندگی اس سانس کے آنے اور جانے پر جو شکر واجب ہوتا ہے ہم اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے، تو باقی نعمتیں تو اس سے ہٹ کر. بے شمار نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے لیے ممکن نہیں. پھر دوسری بات یہ سمجھیے کہ نعمتوں کی دو قسمیں ہیں. بعض نعمتیں وہ ہیں جن کو ہم چھو کر دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، جن کو ہم ظاہری نعمتیں کہہ سکتے ہیں. اور ایک نعمت وہ ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن یقیناً وہ بھی نعمت علم ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو چھو سکیں یا پلیٹ میں رکھ کر کسی کو پیش کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ دیکھ سکیں یا چھو سکیں. اس لیے بعض نعمتیں وہ ہیں جو باطنی نعمتیں کہلاتی ہیں. تو نعمت کی دو قسمیں ہوئی نعمتوں کی، نعمت ظاہری اور نعمت باطنی. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اور یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنانا نہ ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا، تو اس دنیا کو بھی نہ پیدا فرماتے. تو اس سے ہی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے یہ ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر، کیونکہ آپ کے وجود کی وجہ سے تو باقی ساری نعمتیں ہیں. اگر آپ کا وجود ہی نہ ہوتا تو باقی ساری نعمتیں بھی نہ ہوتی. اللہ تعالی کی معرفت بھی اگر ہمیں حاصل ہوتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ ہے. اس لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اللہ کرے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت کی صحیح قدر ہو اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ قدر پہچان سکیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو. گویا ایمان کا تقاضا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر فوقیت رکھے، جس کا مطلب یہ ہے جب کبھی کوئی موقع ایسا آ جائے کہ جہاں اور محبتوں کے مقابلہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، تو ہم ساری محبتوں کو پسے پوچھ ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا ہے اس کو سب سے آگے رکھے. اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمیں واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں، اور اس کا بارہا الحمدللہ اظہار بھی ہوتا ہے. مسلمان جیسے تیسے صحیح، لیکن جب موقع آتا ہے تو الحمدللہ پھر ایسے ایسے مسلمان جو بظاہر دیکھنے میں سنت کے پابند بھی نہیں ہوتے، دین پر چلنے والے بھی نہیں ہوتے، لیکن جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نہ کرے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ کسی نے آپ کی توہین کی ہے یا گستاخی کی ہے، تو پھر وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اصل میں یہی وہ چیز ہے جس سے جو ہے وہ غیر مسلم طاقتیں خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سلا کر رکھو. کہیں بے حیائی کے انجیکشن لگاتے ہیں، کہیں مختلف طریقوں سے دین سے دور کر دیتے ہیں، دنیا پورے طور پر لشپش کر کے ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے کہ صاحب دیکھو تم کہاں جی رہے ہو یہ خوش جنگلوں میں، اس دنیا میں آؤ دیکھو کیسے دنیا میں رونق. تو مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے مسلمانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. میں نے یہ بات پہلے بارہا عرض کی ہے کہ کوئی شخص اسلام کو برا نہیں کہے گا، اسلام کو برا کوئی نہیں کہے گا، لیکن اہل اسلام کو برا کہیں گے، تاکہ جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچ رہا ہے ان کی ذات مشکوک ہو جائے، اور جب ان کی ذات مشکوک ہو جائے گی وہ ناقابل اعتبار ہو جائیں گے، تو جو دین پیش کر رہے ہیں وہ بھی مشکوک ہو جائے. اس لیے یہ بھی ان کا ہتھکنڈا ہے کہ اسلام کو تو کچھ مت کہو. کہو صاحب ہم اسلام کے تھوڑی مخالف ہیں، ہم تو ان مولویوں کے ملاؤں کے مخالف ہیں جو غلط طریقے سے اسلام پیش کر رہے ہیں. ان سے پوچھے کہ بھائی اسلام کی صحیح تشریح کون پیش کرے گا؟ کیا بش صاحب پیش کریں گے یا سابق صدر مشرف پرویز صاحب پیش کریں گے دین کی تشریح کہ صحیح دین یہ ہے غلط دین یہ ہے؟ تشریح کون کرے گا دین کی؟ لیکن انہوں نے لوگوں کی نگاہوں میں اور لوگوں کی نظروں میں اہل دین کو ایسا بنا کر رکھ دیا کہ جس کی وجہ سے دین بھی مشکوک ہو کر رہ گیا، بزام میں خود انہوں نے دین کو مشکوک کر دیا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختلف موقعوں پر مسلمانوں کی غیرت و حمیت کو جانچنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اور اس سے پہلے بھی جو بیشتر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جن قوموں کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک نبی پوری دنیا کے لیے نبی ہوتا تھا، بلکہ یہ اعزاز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ پورے عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، پوری دنیا کی طرف، ساری امتوں کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. لیکن اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے کسی ملک کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی قوم کی طرف، ایک ایک زمانے میں 70-70 انبیاء ایک وقت میں ہوتے تھے. چنانچہ قرآن مجید نے خود کہا کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقْ، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، اور یہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ قتل کر کے اپنے کاروبار پر آ کر بیٹھ جاتے تھے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں. 70-70 نبیوں کو ایک دن میں قتل کیا ہے، ایسے ظالم اور جابر لوگ. تو انہوں نے اپنے نبیوں کی توہین بھی کی، نہ صرف توہین کی، اس سے بڑھ کر ان کو قتل تک بھی کیا ہے. تو شروع زمانے سے یہ کام چلا آ رہا ہے، لیکن اب خاص طور پر اس زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں کچھ اسلام سے بیداری کی لہر پیدا ہو رہی ہے، خاص طور پر 1977-78 کے دوران، اور اسی زمانے میں جو ہے وہ ایرانی انقلاب بھی آیا، اور افغانستان کے اندر اور اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں جب انہوں نے مسلم بیداری کی لہر دیکھی، تو انہوں نے منصوبے بنائے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے اور اسلام کو مسلمانوں سے دور رکھا جائے. چنانچہ ایسے طریقے اختیار کیے. 9/11 کے بعد تو خاص طور پر ہر مسلمان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، ہر مسلمان کا ناتا اور رشتہ جو ہے وہ دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا. اگر دنیا میں کوئی چوہا بھی اچھلتا ہے تو کہتا ہے مسلمان نے دہشت گردی کی، اور پھر ان سے کیا گلا؟ ان کے جو نام لیوا حکمران ہیں، ان کے غلام کہہ لیجئے، ان کی ماننے والے کہہ لیجئے، انہوں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی. وہ تو خالی اشارہ کرتے تھے، یہ سارا کام کر گزرتے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ اہل دین کو اتنا متون کیا جائے، مدارس کو اور مساجد کو اتنا بدنام کیا جائے کہ لوگوں کے دلوں سے ان کے وقت، ان کی توقیر، ان کی عزت عظمت، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی جو توقیر تھی وہ نکل جائے. چنانچہ انہوں نے مختلف قسم کے منصوبے بنائے، یعنی اپنے بھی بناتے رہے، غیر بھی بناتے رہے، اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو پیش بھی کرتے رہے، جس کا ایک ثبوت حال ہی میں جو جعلی ویڈیو آئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے پورے کراچی کو بول کے پورے پاکستان کو آسمان پر اٹھا لیا، سر پر اٹھا لیا. آپ نے دیکھا کہ اب وہ ثابت ہو گئی کہ وہ جعلی تھی، لیکن کس طرح سے کردار ادا کیا. طالبان کا کردار ادا کرنے والے بھی ان میں شامل تھے. ان میں ایک عورت نے بھی مظلومانہ کردار ادا کیا، جو کوڑے کھا کے فوراً اٹھ کے کھڑی ہو گئی. لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ کوڑے کھا کے کسی میں جان نہیں رہتی اتنی کہ وہ اٹھ کر چلے، یہ خاتون تو فوراً اٹھ کے چل پڑی. اس سے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ڈرامہ تھا، اور بعد میں پھر وہ ثابت بھی ہو گیا کہ باقاعدہ اس کے لیے کچھ لوگ خریدے گئے، ان کو پیسے دیے گئے، ان کی ویڈیو جاری بنائی گئے، کچھ لوگوں کو باقاعدہ جس طریقے سے فلمی جو ہے مناظر میں دکھایا جاتا ہے، لوگوں کو کھڑا دکھایا گیا. اور اس وقت میں نے جمعے کے ایک بیان میں یہ بات عرض کی تھی اخبارات سے نقل کر کے، کہ جن لوگوں کو دکھایا گیا ان کے صرف پیروں کو دکھایا گیا ہے، شکلوں کو نہیں دکھایا گیا. کیونکہ اگر شکلیں دکھائی جاتی تو اس علاقے میں ہر آدمی دوسرے آدمی سے واقف ہوتا ہے، وہ ہمارے کراچی کی طرح تھوڑی ہے کہ پڑوسی بھی واقف نہیں دوسرے سے. ان کے ہاں تو پورے علاقے کے لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں کہ کون لوگ موجود ہیں، فوراً پتہ چل جاتا ہے بھائی کس علاقے کا معاملہ ہے. لہذا انہوں نے اپنے شاطر ذہن تھا چونکہ، اور اسلام کو بدنام کرنا تھا، اہل اسلام کو بدنام کرنا تھا کہ صاحب اسلام میں ایسی وحشیانہ سزائیں ہیں، کوڑوں کی سزائیں ہیں، مارنے والے دیکھو یہ دیندار مولوی لوگ ہیں اور اس طرح عورتوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں ریاض باللہ. اس طرح سے انہوں نے پروپیگنڈے کی. تو آج الحمدللہ یہ بات اظہر من الشمس ہو چکی کہ ان لوگوں نے طرح طرح کے ہٹکندے آزمائے تاکہ دین کو اور اہل دین کو بدنام کیا جا سکے. لیکن پھر یہ دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ اب مسلمانوں میں دینی غیرت و حمیت کتنی باقی ہے، کتنی جان ہے، کچھ جان ہے بھی یا نہیں. کوئی آدمی اگر بے ہوش ہو جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی سوئی لے کے چبھو دو اس کو، اگر ڈرامہ کر رہا ہوگا تو فوراً اچھلے گا، اور واقعتاً بے ہوش ہوگا تو پڑا رہے گا. تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ اس ذات کے خاکے بنائے کہ جو الحمدللہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، جس کی عظمتیں اللہ رب العزت نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. دنیا کے جتنے چاہے لوگ آپ کی عظمت کو اب بٹا لگانا چاہیں، کوئی آپ کو تھوکنا چاہے نعوذ باللہ، تو یہ تھوک اسی پر آئے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑتا. دنیا ساری کوششیں کر کے دیکھ چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا. خود آپ کے چچا ابو جہل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ابو لہب نے کیا معاملہ کیا دنیا کے سامنے. قرآن مجید نے تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک پڑے جانے والی صورت نازل کر دی کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوششیں کی، آپ کو ختم کرنے کی کوششیں کی، آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسی طریقے سے جگمگا رہا ہے جیسے پہلے جگمگا رہا تھا. ایک اور مقام پر اللہ نے بیان فرمایا ان نشانیاں کا ہوا لبتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے. تو یاد رکھیے آج بھی جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں چاہے ان کی کوششیں جس شکل میں بھی ہوں یقیناً وہ بے نیل و نامراد ہوں گے، بے مراد ہوں گے، اور ان کی کوششیں ایک حد تک تو نظر آئیں گی لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا. یاد رکھیے مسلمان جس اسلام پر عمل کرتے ہیں انہوں نے اپنے اسلام پر عمل کرتے ہوئے ابتدان بر صغیر کے معاملے کو لے لیجئے کہ جب کچھ ہندوؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. برشانند ایک شخص تھا ہندو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، مسلمانوں نے مقدمہ درج کرایا عدالت میں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. نتیجتاً 1927 میں پھر ایک شخص نے اس کو گولی مار دی. پھر اس کے بعد رنگیلا رسول نامی ایک کتاب لکھی گئی، وہ بھی ایک ہندو تھا جس نے کتاب لکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. لوگوں نے احتجاج کیا، عدالتوں میں مقدمہ لے گئے لیکن انہوں نے انصاف نہیں کیا، اور کیا تو صرف اتنا کہ اس شخص کو جو سزا سنائی گئی 1.5 سال قید اور 1000 روپے جرمانہ، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ 1.5 سال کی سزا بھی 6 مہینے میں تبدیل کر دی اور مزید 2 مہینے کے بعد اس کو باعزت طور پر رہا کر دیا گیا. جب انصاف کرنے والے ایسا کام کریں گے انصاف بھی نہیں ملے گا تو یقیناً پھر مسلمان جو متوالے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے پھر اس کا خاتمہ کیا. تو یقیناً جب انصاف نہیں ملتا، انصاف ملے گا کہاں سے؟ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ انہی منصفوں کی جو ہے وہ اشاروں پر ہی تو سارا کام کر رہے ہیں. چنانچہ اس زمانے میں اب کچھ بدبخت ایسے اٹھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے. بھائی چاند پر کوئی تھوکے تو چاند کا کوئی نقصان ہے؟ یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، لیکن بہرحال جو ان سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے. اس لیے اصل تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس وقت معذرت کر لیتے، توبہ کر لیتے، لیکن انہوں نے تو چونکہ ان کا تو منشا یہ تھا ہی نہیں، ان کا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا. چنانچہ جولان پوستن میں سب سے پہلے غالباً 12 خاکے شائع ہوئے. مسلمانوں نے اس پر کچھ احتجاج کیا لیکن احتجاج پرزور طریقے پر نہیں ہوا، اور ڈنمارک کی حکومت نے کچھ کمزوری شروع میں تو نہیں دکھائی لیکن بعد میں جب تھوڑی سی معذرت کی بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اظہار رائے آزادی کا نام لے کر معذوری بھی ظاہر کر دی کہ ہم ان کو نہیں روک سکتے، جس کے نتیجے میں مزید یہ معاملہ ہوا کہ غالباً جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات نے ان خاکوں کو شامل کیا دھڑا دھڑ، اور اس کے بعد مزید ان بدبختوں کی جو ہے وہ دیدہ دلیری آگے بڑھی. جب جو ہے وہ ان کو صحیح معنی میں جواب نہیں ملا تو انہوں نے مزید یہ عمل کیا کہ غالباً ہالینڈ نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ خاکے ہر ہفتے شائع کیا کریں گے تاکہ مسلمان عادی ہو جائیں اور ان میں غیرت و حمیت بالکل ختم ہی ہو جائے. چنانچہ انہوں نے یہ اعلان کیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے یہ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب فیس بک میں جو مقابلہ رکھ دیا کسی نے. تو یقیناً یہ مسلمانوں کی غیرت و حمیت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ایسی ویب سائٹ کا استعمال ہی نہ کریں. بتائیے ہمارا کیا نقصان ہے اگر اس ویب سائٹ کا ہم استعمال نہ کریں؟ ایک دن کے لیے بند ہوئی، 2 دن کے لیے بند ہوئی، تو ابھی سامنے آ گیا کہ کتنے کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر کا ان کو نقصان پہنچا. اور جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ تو اصل میں پیسوں کے پوت ہیں، مال کے پجاری ہیں اور مال ان کا خدا ہے، ان کو اگر جھکانا ہے تو یہی ایک صورت. کیونکہ جب کوئی ویب سائٹ استعمال کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس سائٹ والے کو پہنچتا ہے، اور یہ کوئی ایسی سائٹ نہیں ہے خدا نہ کرے کہ مسلمانوں کا اس کے بغیر کام نہ چلے. سنا یہی ہے بظاہر، کسی نے مجھے بتایا کہ اس میں جو ہے وہ الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس کے تعلقات ہیں، بات چیتیں ہیں، بلا وجہ کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، تم کہاں ہو میں یہاں کھڑا ہوں، تم کہاں ہو میں وہاں کھڑا ہوں، اس قسم کی باتیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، نتیجتاً اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ. اس لیے کیا بگڑ جائے گا مسلمانوں کا اگر وہ اس کو استعمال نہ کریں. اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت و حمیت کی وجہ سے کل کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بازار میں بیچا جا رہا تھا، ایک بوڑھی خاتون آ گئی اور وہ صرف سوت کا ایک گولا لے کر آئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو تولا گیا سونے اور چاندی میں، زر و جواہرات میں، لیکن ایک عورت بھی خریداروں میں شامل تھی، صرف اس لیے کہ خریدارانِ یوسف میں اس کا نام بھی لکھا جائے. اسے یہ پتا تھا کہ میں خرید نہیں سکتی، لیکن نام لکھوانے کے لیے اس نے وہ بھی شامل ہو گئی خریداروں. تو اگر ہم صرف اس نیت سے اس سائٹ کا بائیکاٹ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، محبت کا یہ تقاضا ہے، تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا، اور کیا پتا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہماری مغفرت فرماتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی حمد و ثنا کی، تعریف کی ضرورت نہیں ہے. جس کی تعریف کرنے والا خود خدا ہو، جس کی عظمت کو بیان کرنے والا اللہ رب العزت ہو، ورفعنا لک ذکرک کہہ کر جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہو، اور عملاً دنیا کے ہم دیکھتے ہوں دنیا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہر وقت بلند ہوتا رہتا ہے. مسجدوں کے میناروں سے آپ دیکھیے اللہ اکبر جہاں بلند ہوتا ہے، وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ اس کے نعرے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ نام بلند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، میں ان سے پرزور گزارش کروں گا کہ وہ آگے بڑھیں. جس طرح سے وہ پرجوش طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں، اسی طریقے سے حرمت رسول پر بھی آگے بڑھیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، تاکہ پتہ چلے کہ امت محمدیہ صرف جو ہے جلوس ہی نہیں نکالتی، بلکہ حقیقت میں کفار کا جلوس نکال دیتی. یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. تو اس لیے بہرحال ہمارے بزرگوں کی طرف سے بھی یہ اپیل ہے، چونکہ میں بھی انہی کے اتباع میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سائٹ کا بائیکاٹ کیا جائے. غیرت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس سائٹ ہی کو بند کر دیتے ابتدا سے. حکومت کو تو اس کی توفیق بہرحال نہیں ہوئی، عدالتی حکم پر اس کو بند کیا گیا ایک خاص تاریخ تک. اب اللہ جانتا ہے کہ اس تاریخ تک بند رہتی ہے یا اس سے پہلے ہی کھل جاتی ہے یا اس کے بعد کھلتی ہے، لیکن بہرحال غیرت ایمانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ فوراً اس کو بند کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کا ثبوت بھی فراہم کیا، وہ صرف نعرے نہیں لگاتے تھے ہماری طرح. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے. فرمایا سوچ کے کہو کیا کہتے ہو. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے پھر یہی فرمایا کہ سوچ کے کہو. اور جب انہوں نے پھر بھی یہی عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ مصیبتیں اٹھانے کے لیے، فقر و فاقہ کے لیے، پریشانیوں کے لیے. یعنی جو دعویٰ کرتا ہے اس پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آج لوگوں نے دھندہ بنا لیا ہے، بعض لوگوں نے جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمان ہونے کہنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں صاحب جمعے کے دن مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مسجد میں مسلمان ہونا چاہتے ہیں، سب کے سامنے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ مقصود یہی ہوتا ہے کہ کچھ مالی مدد ہو جائے. میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ اگر اسلام لا رہے ہو تو پھر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ. صحابہ کرام مسلمان ہوئے تو ان کو پھر ان کی ننگی پیٹھوں پر کوڑے لگائے گئے، ان کو گرم گرم ریت پر جو ہے وہ گھسیٹا گیا، اور ان کے اوپر سخت جو ہے وہ انگاروں پر ان کو گھسیٹا گیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد 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 کہتے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو پھر آزاد کیا، کرایا پیسے دے کر، منہ مانگے پیسے دے کر آزاد کرایا. اور ایک نہیں، ایسے درجنوں غلام اور باندیاں ہیں جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیر کثیر دے کر آزاد کرایا. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد تکالیف برداشت کرتے رہے لیکن اسلام سے انہوں نے منہ نہیں موڑا. ان کی اولادوں کو تکلیف پہنچائی گئی، بال بچوں کو تکلیف پہنچائی گئی، بیوی کو تکلیف پہنچائی گئی، خود ان کی ذات کو تکلیف پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑا. تو مسلمانوں نے تو سچی محبت کا ثبوت بھی دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت اس کو مجھ سے نہ ہو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے آپ کے علاوہ باقی سب سے زیادہ آپ سے محبت. تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر، مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو. تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ الان، یعنی اب مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، یعنی اس کو میں محسوس کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ الان یا عمر، اس کے دو مطلب بیان کیے شرح حدیث نے. ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے عمر، جب تم نے اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت رکھی یا اس کو محسوس کیا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. اور ایک مطلب یہ بیان کیا کہ الان یا عمر، یعنی تم اب کہہ رہے ہو عمر، تمہیں تو بہت پہلے کہنا چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے عملاً اس بات کا ثبوت بھی فراہم کیا، اقرار اور اعتراف بھی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت. چنانچہ یہی تو وجہ ہے کہ جب ہجرت کے لیے کہا گیا، سارے صحابہ اکرام نے ہجرت کی، حالانکہ ان کے گھر بار بھی وہیں تھے، اولاد بھی وہیں تھی، بیوی بچے بھی وہیں تھے، لیکن سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا. اور اگر کوئی اپنی اولاد کو بھی لے گیا، لے جا سکا تو لے گیا، لیکن اپنا مال جائیداد سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. آج ہم تھوڑے سے پیسوں کی خاطر بک جاتے ہیں، تھوڑے سے مفاد کے لیے جو ہے وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں. تو یقیناً یہ غیرت و حمیت کے خلاف. دیکھیے دشمن شیر کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ہماری بے حمیتی اور بے غیرتی کی وجہ سے، اور کچھ ہمارے حکمرانوں کی بے حمیتی اور بے غیرتی کی وجہ سے. لیکن یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حکمران ہمارے اعمال کے نتیجے ہی میں آتے ہیں. ہمارے اعمال جب خراب ہوں گے تو حکمران بھی ویسے ہی آئیں گے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے اعمال ہیں. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تمہارے حکمران بھی ویسے ہی ہوں گے. اب آپ دیکھیے، ابھی حال ہی میں ایک ایسے شخص کو جس کو صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اسلامی اصولوں سے بھی واقف نہیں ہے، قرآن مجید کا بھی علم نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تفسیر کون سی پڑھ کر تم نے پی ایچ ڈی کیا، تو کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے جو لکھی تھی، قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تفسیر پڑھا تھا یوسف علیہ السلام کی. اور ایسے شخص کو ووٹ دے کر پھر کامیاب کر دیا. یا ہندو رہتے ہیں جنہوں نے اسے کامیاب کیا. اب اس کے بعد اس شخص سے اگر آپ یہ چاہیں کہ اسلامی نظام نافذ کرے، یہ خیال است و محال است و جنون است، بے وقوفی کی بات. ہم خود سوچیں کیسے لوگوں کو ہم آگے لاتے ہیں، اور پھر ان سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ دین اور اسلام کو نافذ کریں گے. انہوں نے تو اپنے وجود پر نافذ نہیں کیا ہوا، وہ پورے پاکستان پر کیسے نافذ کریں گے، آپ پر کیسے نافذ کریں گے؟ جو امانت و دیانت میں خود پورے نہیں ہیں، وہ دوسروں کے لیے امانت و دیانت کا کب تقاضا کریں گے؟ تو ہم ذرا اس پر سوچ لیں. سب کے سامنے ساری باتیں ہیں، اخبارات میں، ٹی وی پر، ریڈیو پر یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جن کو جو ہے وہ صحیح معنی میں قرآن مجید تک پڑھنا نہیں آتا، جھوٹ بول کر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ بددیانت، جن کو کہتے ہیں دھوکے باز کہہ لیجئے، بددیانت کہہ لیجئے، جو بھی لفظ ان کے لیے کہہ سکتے ہوں وہ ان کے لیے کم ہے. لیکن ایسے لوگوں کو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ صاحب میری نظر میں یہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، اس عہدے کا اہل ہے، اور جناب یہ گویا شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں اس کے بارے ہم ان سے کیا توقع اچھائی کی رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں کو خود اپنے اعمال پر غور کرنا پڑے گا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کراچی میں، آج آپ دیکھ لیجئے مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے. آج ہی ایک صاحب نے مجھے بتایا ٹی وی مباحثے میں باقاعدہ لڑائیاں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، کھلم کھلا پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور پھر ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ صاحب یہ اسلام لے کر آئیں گے. میرے عزیزو، ہمیں خود ہی اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا. ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہمیں تو اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہے سب سے پہلے. جہاں جہاں کوتاہیاں ہمیں اپنی نظر آئیں ان کی اصلاح کیجئے. اسی طرح سب سے پہلے اپنے گھر کو درست کیجئے، اور اس کے بعد پھر اپنے محلے میں آگے بڑھیے آہستہ آہستہ، تاکہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ اور دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھا، یہاں تک کہ سب چراغ جل جائیں. اور یاد رکھیے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، لیکن پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اگر کوئی نیکی کا کام کروں گا تو میرے پاس اجر کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جتنے بھی چراغ روشن ہوں گے، یہ ساری روشنی پہلے چراغی کریڈٹ اسی کو جاتا ہے. اگر ساری موم بتیاں 100 موم بتیاں لائیں، ایک تیلی سے آپ سب کو جلا لیں تو جل سکتی ہے نہیں، اور ایک موم بتی جس سے جلائیے باقی موم بتیاں، اس کی روشنی بھی اسی کے برابر ہوگی، کمی بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہم اپنے اعمال کو بھی درست کریں. اور اس یہ جو چیز آج آئی بھی ہے، ہر شخص ڈرا ہوا ہے، ڈر کے مارے دکان نہیں کھول رہے، ڈر کے مارے بازار نہیں جا رہے، ڈر کے مارے باہر نہیں نکلتے گھر سے. یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی کو اللہ کا عذاب کہتے ہیں کہ میں غیروں کا خوف تم پر مسلط کر دوں گا، غیروں کا روب تم پر ہو جائے گا. آدمی ڈرے گا اس بات سے کہ نکلتے ہوئے کہیں کوئی مجھے مار نہ رہے. آج آپ دیکھ لیجیے، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم باس باس. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے، من فوقكم اوپر سے، او تحت ارجلكم یا نیچے سے. مفسرین کرام نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر سے بارش کا عذاب بھیج دے، پانی کا عذاب، طوفان آ جائے، بارش یعنی جو سخت قسم کی آندھیاں آ جائیں، یا پتھروں کی بارش ہو جائے. یہ سب اوپر کے عذاب. اور اوپر کے عذاب میں یہ بھی شامل ہے کہ تمہارے اوپر حکمران ایسے ہوں جو تمہاری بات نہ سنیں، تم کس حال میں ہو اس کی طرف ان کی توجہ نہ ہو. آج آپ دیکھ لیجئے کہ مہنگائی کے زور سے لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ہر مہینے پتہ چل جاتا ہے کہ آج 10% بڑھ گئی، آج 20% بڑھ گئی، اگست سے 30% بڑھ جائے گی، گیس بڑھ رہا ہے صاحب، یہ ہو رہا ہے، ان کی کانوں پر جوں بھی نہیں رہی. دنیا بھر میں پیٹرول کم ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے. دنیا بھر میں ڈیزل کم سے کم ہے، ہمارے یہاں پیٹرول سے بھی آگے بڑھ گیا. مٹی کے تیل جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس کو دیکھو وہ پیٹرول سے آگے بڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں کسی کے ہاتھوں، ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا کہ جو ہماری بات ہی نہیں سن رہے. لیکن جو نہیں سن رہا اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں، ہم ہی لوگ ان کو لا کے ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے زخم پر مرہم رکھیں گے. یہ تو مزید زخم لگا دیتے ہیں، جہاں زخم نہیں ہے وہاں پر بھی چھرکا لگا دیتے ہیں کہ بھائی ابھی تک تو صرف دو ہی زخم تھے، اب دو چار اور بھی لگنے چاہیے، ہمیں منتخب کیوں کیا، اس کی سزا تو ہمیں پوری پوری ملے گی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور کچھ نظام ایسا ہے، جتنے شرفا ہیں وہ ووٹ ڈالنے ہی نہیں جاتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں دیندار لوگ، جتنے بدماش ہیں کوئی گھر میں نہیں رہتا. جب وہ مریں گے بھی وہی، لڑیں گے بھی وہی، تو حکومت بھی وہی کریں گے. خود بخود تو اللہ میاں نہیں پہنچائے گا دینداروں کو بھی تم گھر میں رہے، تم گئے نہیں، گھر سے باہر نکلے نہیں، ڈر کے مارے، لہذا ہم تمہیں حکومت دے دیتے ہیں، ہم تو جائیں نہیں. چنانچہ آج یہ عام بات ہے کہ خاموش اکثریت جو ہے وہ 70% ہے، ووٹ ڈال رہے ہیں 30%، اس سے بھی کم تعداد ہوتی ہے. لیکن جعلی ووٹ بھی تو ہوتے ہیں جو 40-50% کر دیتے ہیں اس کو، لیکن اکثریت نہیں جاتی، حق ادا نہیں کرتی. اور بعض جاہل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا، جیتے گا تو نہیں ہے جو کھڑا ہوا ہے نیک آدمی. جیتنا نہ جیتنا یہ ہمارے اختیار میں تھوڑی، ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے یہاں جو ہے جواب دے سکیں، وہاں مواخذہ ہمارا نہ ہو جائے. ہمیں اس سے کوئی غلط نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے. لیکن جو نیک آدمی ہو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اندھوں میں کاڑا ہو، اس اندھوں میں کاڑے کو دے دو. لیکن ہم جب غلط ہی لوگوں کو دیں گے تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا، اندھا بانٹے ریوڑیا اور ہیر پھیر کے اپنوں اپنوں کو دیتا ہے، وہ تو مشہور بات ہے. کاڑا ہوا تو کیا آنکھ سے دیکھ تو لے گا کہ بھائی اپنا یا غیر، کچھ تو کچھ نہ کچھ تو حیا آئے گی، اندھے کو کیا حیا آئے گی. اس لیے کم از کم آدمی اندھوں کو نہ وہ کاڑے کو دے دے، ہے تو وہ بھی کاڑا، بالکل بے داغ تو کوئی بھی نہیں، لیکن ہم اپنا اپنی ذمہ داری ادا کریں. تو بہرحال یہ ہمارے ہاتھوں کا لایا ہوا عذاب ہے. تو اللہ نے فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تمہارے اوپر سے عذاب آئے، اور اوپر کے عذاب میں یہ حکمران داخل ہے کہ وہ ہماری بات نہ سنیں، توجہ نہ کریں، قوم جو ہے وہ روتی رہے پستی رہے لیکن ان کی طرف وہ متوجہ ہی نہ ہو. اب آپ دیکھیے نا، جب آتے ہیں تو جو ہے وہ جی وی آئی پی مومن ہو رہی ہے، لہذا بچے جو ہیں وہ روڈوں پر پیدا ہو رہے ہیں، کہیں رکشوں میں پیدا ہو رہے ہیں تو کہیں پیدا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے لیے مختلف توجیحات اور مختلف چیزیں، یہ سب عام ہو رہی ہیں. کتنے لوگ بےچارے مر جاتے ہیں، اسپتالوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے. تو یہ سب اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر مسلط. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ او من تحت ارجلکم، یا نیچے کا عذاب بھیج دیں. تو نیچے کا عذاب کیا ہے؟ نیچے کا عذاب یہ ہے کہ آپ پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ سال کے لڑکے سے کانپ رہے کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ ہے ایسا کہ ایک تھپڑ مارو تو اس کی جان نکل جائے، لیکن اسلحے کے بل بوتے پر، گنڈا گردی، دھونس دھاندلی، اس کی بنا پر پچاس سال کا آدمی کھڑا ہو کر کپ کپا رہا، تھر تھر آ رہا ہے، اپنی اولاد کہنا نہیں مان رہی، اپنے ماتحت بات نہیں مان رہے. ہم جن لوگوں کے اوپر ہیں وہ ہمارے نیچے کاٹ میں لگے ہوئے، یہ سب اللہ کا عذاب. یا اسی طریقے سے جماعتوں، جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، مسلمانوں کی جماعت لیکن لڑ کس بنیاد پر رہے؟ دنیا کے مفادات کے لیے، چند روزہ مفاد کے لیے ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے آج انسانوں کو شکار ایسے کیا جاتا ہے جیسے پرندوں کو کر رہے ہیں، کہ مرغا بھی اڑتی بھی جا رہی بھی مار دو اس کو. آج انسانوں کا یہ حال ہو گیا. یاد رکھیے سب اللہ کے عذاب ہیں جو ہم پر مسلط ہیں. ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اجتماعی توبہ کی بھی ضرورت ہے، انفرادی توبہ کی بھی ضرورت ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کی بھی ضرورت ہے. کم از کم ہم اپنے طور پر تو رو لیں، یا اللہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو کرم فرما دے اپنا. تو ایک عذاب تو بین الاقوامی طور پر مسلط ہے کہ کافر کافروں کا روب ہم پر، اور جدھر دیکھو ادھر کفار موجود ہیں، اور دوسری طرف خود اپنے طور پر ہم مسلمان جماعتیں، مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرمائے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اور جو خامیاں، خرابیاں، کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں وہ ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے مستند علماء سے رابطہ رکھیں اور ان کی رہنمائی میں آگے بڑھیں، اپنے طور پر کوئی قدم نہ اٹھائیں. آج بہت بڑی خرابیاں اس لیے بھی پیدا ہو رہی ہیں امت مسلمہ میں کہ اپنے طور پر ہر آدمی کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور جو اہل علم ہیں صحیح معنی میں ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، بلکہ اپنے طور پر ہر کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں گمراہی پھیلتی چلی جا رہی. اس لیے اس سے ہی بچنا چاہیے. مسلمانوں کو تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے آپس میں کانہم بنیانم مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ چاہے جس علاقے کا رہنے والا ہو، جس محلے کا رہنے والا ہو، جو زبان بولنے والا ہو، جس رنگ کا ہو، انہیں چاہیے کہ اس مسلمان کی تکلیف پر دوسرے مسلمان تڑپ جائیں، وہ تکلیف اپنی تکلیف محسوس ہو. یہاں تو آج عجیب معاملہ ہے کہ کوئی مر جائے تو کہتا ہے اچھا فلاں قوم کا مر گیا، فلاں بندے مر گئے، فلاں زبان کے مر گئے، فلاں محلے والے مر گئے، گویا کہ ہم پر کچھ ہے ہی. خدا کے لیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ سوچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ایک پلیٹ فارم پر اگر متحد ہو جائیں تو کفار کی طاقت نہیں کہ ہماری طرف دیکھ سکے. یاد رکھیے کہ جب تک کلہاڑی میں لکڑی نہ ٹھوکے کلہاڑی لکڑی کو کاٹ نہیں سکتی. ایک تو لوہے کا پھل ہوتا ہے، اس سے بڑے بڑے تنے نہیں کٹ سکتے. جب تک لکڑی کا دستہ جو ہے اس کلہاڑی کے اندر نہ رکھا جائے، جب وہ لکڑی جو ہے وہ غداری کرتی ہے، اس کے بعد پھر بڑے بڑے درخت، تنا وہ درخت کٹ جاتے ہیں. اسی طریقے سے مسلمان قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جب تک کہ مسلمانوں میں غدار پیدا نہ ہو، دین بیزار پیدا نہ ہو، اسلام دشمن پیدا نہ ہو. مسلمانوں ہی میں یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ غداری کرتے ہیں، وہی مخبر ہوتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے. ورنہ مسلمان قوم کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، دیتا ہے اسی صورت میں جبکہ مسلمانوں میں جب غدار پیدا ہوتے ہیں. میر جعفر اور میر صادق یہ دو کردار ہیں اس علامت کے طور پر غداری میں. اب جو شخص بھی یہ کردار ادا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تم قوم کے میر جعفر ہو، اور مسلمان بحیثیت مسلمان ایک قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تقسیم اسی طرح کی ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ نے تم کو پیدا کیا، بس تم میں سے بعض مومن ہے بعض کافر. یہ دو ہی تفریقے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن آج مسلمانوں میں ہزاروں قومیں نکل گئیں، حالانکہ وہ قومیں اگر صرف اس بنیاد پر ہوتی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون و تناسر ہوتا، ایک دوسرے کی مدد ہوتی، شادی بیاہ میں کام آتے، مصیبت اور پریشانی میں ایک دوسرے کے دکھ تک میں کام آتے، تو وہ حیض کی بات نہیں تھی. لیکن تعصب کی بنیاد پر قومیں بن گئیں کہ یہ فلاں قوم، یہ فلاں قوم، یہ فلاں قوم. نتیجتاً آج ہم دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. تو بہرحال ایک تو دینی غیرت و حمیت کا تقاضا یہ ہے. میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ کافروں کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں، آپ کی شکل و صورت اور آپ کے طور طریقوں کو اختیار کریں. اس سے بڑھ کر شکست دینے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم لباس بھی کافروں والا پہنیں، شکل بھی انہی جیسی بنائیں، طور طریقے بھی ان کے اختیار کریں، اور تہذیب و تمدن بھی ان کی اختیار کریں، تو ان کو شکست کہاں سے دیں گے؟ ان کی تہذیب تو ہم اور تمدن تو چوم چوم کے لے کر آتے ہیں اپنے پاس. اس لیے میری آپ سے گزارش یہی ہے، خاص کر نوجوانوں سے، کہ وہ خدا کے لیے جو سائٹ استعمال کرتے ہیں جو اسلام دشمن ہیں، ان کا اس طرح سے بائیک آٹ کیا جائے کہ اس سائٹ کو استعمال ہی نہ کریں. مجھے پتا چلا کہ اس سائٹ کو جب کوئی شخص کھولتا ہے تو $2.5 جو ہے فوری طور پر فائدہ پہنچتا ہے اس کو. اب اگر اندازہ لگا لیں کہ 1,00,000 مسلمان اس سائٹ پہ جاتے ہیں تو کتنا فائدہ اس کو پہنچے گا. اور اگر ہیں جی 2 دن کا $20 ارب ہے، اچھا اندازہ لگا لیجئے کہ اگر یہ فائدہ مسلمان پہنچا رہا ہے، کیونکہ بائیکاٹ تو مسلمانوں نے کیا نا، وہ بھی سب نے نہیں کیا، کچھ نے کیا جن میں کچھ غیرت و حمیت. لیکن اگر سارے ہی مسلمان کریں تو نتیجتاً کیا ہوگا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے. اور کوئی طریقہ نہیں تو کم از کم اس طریقے کو تو اختیار کیجیے، اور کم سے کم اس لیے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے. کہ ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا؟ یہاں کوئی جان نہیں مانگ رہا، گردن کاٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کٹوانے کے لیے، صرف اتنی سی بات ہے کہ اس سائٹ کو استعمال مت کیجیے جو اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میں ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے، ہمیں غیرت و حمیت، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دینی غیرت و حمیت ادا فرمائے. یقین جانیے کہ اگر مسلمان حکمران ہی ڈٹ جائیں تو انشاءاللہ پوری مسلمان قوم پھر ان کے پیچھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد علی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس زمانے کے جتنے فتنے ہیں، اپنے فضل خاص سے ان فتنوں سے ہمیں، ہماری اولاد کو، متعلقین کو اے اللہ سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم دل سے بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے، آپ تو قادر مطلق ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرمائیے، مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ عافیت نصیب فرما دیجئے، شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ دینی غیرت و حمیت ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں دینی غیرت و حمیت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں دینی غیرت و حمیت عطا فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ایک صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے ایک عزیز ہسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں مختلف حاجتیں رکھتے ہیں، اے اللہ سب کی حاجتوں کو اور سب کی ضرورتوں کو، سب کی پریشانیوں کو اے اللہ تو جانتا ہے، ہم سے بہتر طریقے پر جانتا ہے. اے اللہ جس کی جو بھی ضرورت ہے، حاجت ہے، جو پریشانی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پریشانیاں ہیں تو دور فرما دے، جو ضرورت اور حاجت ہے تو یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے عافیت کے ساتھ اس ضرورت حاجت کو پورا فرما دے. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے آپ قادر مطلق ہیں، ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر اے اللہ اپنے آگے جھکا لیجئے، اپنے حکم کی فرما برداری ہم سے کرائیے. یا اللہ ہمیں دین متین کی پوری پوری سمجھ عطا فرما دیجئے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.